الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کے ہم پر ان گنت اور بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی بے شمار جسمانی، روحانی، ایمانی، دینی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہوا ہے. ان کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے، بلکہ حقیقتاً ہم ان سب کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں. تاہم پھر بھی جس قدر بھی ہماری قدرت میں ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کے ان بڑے بڑے انعامات میں سے. ایک انعام ماہ رمضان مبارک کا نصیب ہونا ہے، جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں قرآن شریف پڑھ کر اور سن کر ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اصحاب زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی، اصحاب صدقہ فطر کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق دی، اور ماہ رمضان میں کلام پاک کی تلاوت اور تسبیحات اور دعائیں کرنے کی توفیق دی، سحری اور افطاری کی توفیق نصیب فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سب کے ساتھ ساتھ کافی حد تک ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا. ہمیں ان سب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اب یہ ماہ مبارک تو گزر گیا اور اب یہ نعمت ہم سے جدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بار بار صحت و عافیت کے ساتھ اور مقبولیت کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. بہرحال رمضان شریف کے جانے کے بعد حیات المسلمین کی روح نمبر 23 جس کا بیان چل رہا تھا اور درمیان میں رمضان شریف کے آنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, اس کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ اب ہم رمضان شریف کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاریں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد نہ کوئی تقریر ہے, نہ کوئی وعظ ہے, نہ کوئی درس ہے, بس ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کی واحد غرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, اس سے کچھ تقاضے ہیں. ایمان لانے کا کوئی مقصد ہے, ہم جو صاحب ایمان ہیں تو اس کی کیا غرض و غایت ہے؟ اگر ہم ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور جو اسلام کا مذہب اختیار کرنے کا مطلب ہے اس کو پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں, اور نہیں کرتے تو ناکام. اس بات کو سوچنے کے لیے, غور کرنے کے لیے اور تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کہ ہم ایمان کے کیا کیا تقاضے پورے کر رہے ہیں, کیا کیا نہیں کر رہے, اپنے دین پر کس حد تک چل رہے ہیں, کس حد تک نہیں چل رہے, اس مقصد کے لیے ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے. اسی نیت سے اپنے گھر سے آنا چاہیے, اسی غرض سے یہاں بیٹھنا چاہیے, اسی غرض سے سوچنا چاہیے, اسی غرض سے سننا چاہیے اور پھر اسی مقصد سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو گویا یہ ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کی وجہ اپنی اپنی اصلاح ہے اور اپنا اپنا جائزہ ہے, اور یہ بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہاں ہفتے میں ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو ہم خود جمع نہیں ہوئے ہیں, اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے ہمیں اپنے فضل سے یہاں پر آنے کی توفیق دی, اور کیوں توفیق دی ہے وہ میں نے بیان کر دی آپ کے سامنے. لہذا یہاں بیٹھ کر کے اپنا اپنا ہم جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر کے جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں, جو کام نہ کرنے کے ہیں ان سے بچیں. ہم جو خود نہیں آئے ہیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے, اس پر مجھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آیا. پہلے وہ سنا دوں تاکہ آپ کا معلوم ہو کہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں, ورنہ ہزاروں لاکھوں آدمی شہر میں موجود ہیں, دنیا میں موجود ہیں, ان کو تو توفیق نہیں ہوئی. ہمارے ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو ہم یہاں آ گئے, ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, بس ہمارے آقا بڑے کریم ہیں, بس انہوں نے مہربانی فرما دی کہ انہوں نے ہم پر فضل فرمایا اور انہوں نے اپنے اپنے کاموں سے نکال کر, اپنے اپنی دکانوں سے اٹھا کر, اپنے اپنے گھروں سے نکال کر یہاں آنے کی توفیق دے دی. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے مثنوی میں یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں جب غلام باندیوں کا دور تھا, ایک آقا تھا جو کہ غیر مسلم تھا اور ایک اس کا غلام تھا جو مسلمان تھا. وہ مسلمان غلام بڑے اچھے اور اعلی اخلاق کا مالک تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی عمدہ عمدہ اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان غلام بڑے اعلی اعلی اخلاق کا حامل تھا, جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے کافر آقا کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا تھا. ان میں سے اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب کبھی وہ اپنے کافر آقا کے ساتھ بازار میں خریداری کے لیے کہیں جاتا یا کسی اور کام سے اس کے ساتھ جاتا اور اس دوران اس کو اذان کی آواز سنائی دیتی, فوراً اپنے آقا سے کہتا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں حاضری دے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا جو کافر آقا تھا وہ بھی اس کی عزت کرتا تھا, اس کی قدر کرتا تھا کہ بھئی اپنے آقا کا یہ حق نہیں چھوڑتا, میرا کیا چھوڑے گا. تو وہ خوشی سے اس کو اجازت دے دیا کرتا, ہاں بھائی جاؤ تم جا کر کے نماز پڑھو, نماز پڑھ کے آ جاؤ, میں یہاں بیٹھا ہوں اور جب تم آ جاؤ گے تو باقی کام کر لیں گے. یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. چاہے ہم گھر میں ہوں, چاہے ہم دکان میں ہوں, چاہے کارخانے میں ہوں, چاہے فیکٹری میں ہوں, چاہے اسکول میں ہوں, چاہے کالج میں ہوں, چاہے مسجد میں ہوں, چاہے مدرسے میں ہوں, جب نماز کا وقت آ جائے تو ساری کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے فرض نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں. خواتین ہیں تو اپنے گھر کے اندر وقت مستحب میں اپنی اپنی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں. یہ ہمارے اس دین و ایمان کا سب بلین تقاضا ہے ہم سے. تو وہ اس بات پر عمل پیرا تھا تو اس کا آقا بھی اس کا گرویدہ اور اس پر عاشق تھا اور اس کا قدردان تھا. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ آقا کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار جانے لگا تو اس نے اسی مسلمان غلام کو بلایا, اور اکثر وہ اسی پر بھروسہ کرتا تھا اور اسی کو اپنے ساتھ بازار لے جایا کرتا تھا, لہذا اسی کو بلایا اور کہا کہ بھئی آج بازار جانا ہے خریداری کرنے کے لیے, تم میرے ساتھ چلو. اس لیے میں حاضر. اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے بازار. بازار میں خریداری میں مت لگا, دیر ہوئی, اس دوران اذان ہوئی. اس نے اسی معمول کے مطابق اپنے چھوٹے آقا سے کہا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں, اگر اجازت ہو تو میں اپنے آقا کو سلام کریے, یعنی نماز پڑھ کے آ جاؤں, دعا کر کے آ جاؤں. اس نے بھی دستور کے مطابق اس نے کہا کہ ہاں جاؤ آرام سے جا کے نماز پڑھ کے آؤ اور میں فلاں دکان پر بیٹھا ہوں, تم آ جانا پھر آگے کام کریں گے انشاءاللہ, خریداری کریں گے. غلام مسجد میں گیا, اس نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, پھر نماز کے بعد وہ دعا کرنے لگا اور دعا میں اس کا دل لگ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دولت نصیب فرمائے. کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ دعا میں اتنا دل لگتا ہے کہ وہ جی چاہتا ہے مانگے ہی جاؤں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کبھی نہ کبھی یہ نعمت عطا فرمائے. کسی وقت تو کوئی غم, کوئی مصیبت اور صدمہ پڑ جاتا ہے تو پھر وہ لو لگا لیتا ہے کہ بس پھر وہ ہر وقت دعا ہی دعا میں لگا لیتا ہے, اور کوئی کسی عظیم نعمت کے ملنے پر اور اس کے شکرانے میں دعا میں مشغول ہو جاتا ہے, کوئی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے یاد کی توفیق دیتے ہیں, ذکر کی توفیق دیتے ہیں, تو اس کا ہر دم یہی حال رہتا ہے کہ بس وہ ہر ہم وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھتا ہے اور دعا میں عرض و مناجات میں ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے. بہرحال اس غلام پر اس وقت یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اس کا دل دعا میں لگ گیا اور مسلسل بس وہ دعا ہی کرتا چلا گیا اور دعا کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ تمام نمازی ایک ایک کر کے اپنی اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر مسجد سے چلے گئے, مسجد خالی ہو گئی. اس کے آقا نے بھی دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ابھی تک غلام آیا نہیں, تو پہلے تو کچھ انتظار کیا, پھر جب نہیں آیا تو پھر وہ مسجد کے دروازے پر آیا اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ دیکھا کہ جوتے چپل سے کہاں ہیں, کبھی ہیں تو دروازے پہ اندر ہے ان شاء اللہ. کچھ دیر اس نے باہر انتظار کیا, جب پھر بھی نہیں آیا تو اس نے اس کا نام لے کر آواز دی, ارے فلانے بہت دیر ہو گئی, کیا بات ہے ابھی تک تم نماز سے فارغ نہیں ہوئے؟ تو پہلی آواز تو اس کو سنائی نہ دی, پھر آقا نے دوبارہ آواز دی تو اس سے کچھ ہوش آیا. ان دعا میں ایسا بے خود ہو گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرے آقا میرا انتظار کر رہا ہے. جب اس آقا کی آواز آئی تو اس نے کہا میں بھی آیا. پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا کھنچ گیا کہ بس دعا میں مشغول ہو گیا. پھر آقا نے آواز دی, پھر اس نے جواب دے دیا ابھی آیا, پھر اپنے دعا میں لگ گیا. جب زیادہ دیر ہو گئی تو آقا نے جھنجھلا کر کہا, ارے کیا بات ہے, کس نے تجھ کو اندر روک رکھا ہے, باہر کیوں نہیں آتا, کس نے تجھ کو اندر روکا ہوا ہے, سب نمازی نماز پڑھ پڑھ کے چلے گئے, تم ابھی تک مسجد کے اندر ہو اور کیا کر رہے ہو, کس نے تم کو روکا ہوا ہے؟ اب غلام کا جواب سنو, وہ ہے دل پہ لکھنے کا اور عمل میں لانے کا, کہ جی جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے. جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا, مجھ سے کہہ رہے ہیں مانگے جا. اور ایسا وقت بڑا موقع کا وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو آدمی مانگتے ہی چلا جائے, مگر ہاں دوسروں کے حقوق کے واجب تلف نہیں ہونے چاہیے. تو اس کا یہ جواب تھا کہ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد کے دروازے پہ بٹھایا ہوا ہے, آپ کی مجال نہیں جو مسجد میں قدم رکھ لیں. انہوں نے مجھ پر اپنی مہربانی سے یہ عنایت فرمائی ہوئی ہے کہ مجھ سے دعا کی توفیق دے دی ہے, اب میں ان سے مانگ رہا ہوں, دعا مانگنے کو دل نہیں, دعا چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. اللہ, تو بھائی اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں اگر کوئی نیکی کی توفیق ہوتی ہے, اگر ہمیں کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے, تلاوت کی توفیق ہوتی ہے, تسبیح کی توفیق ہوتی ہے, نمازوں کی توفیق ہوتی ہے, مسجد میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے, تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ ہمارے رب کی عطا ہے, ہمارے بڑے آقا کی مہربانی اور کرم ہے. یا کوئی اپنی کسی عبادت پہ فخر نہ کرے, کوئی اپنی عبادت پہ غرور نہ کرے, یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کام کرتا ہوں, اور میں تو ایسا ہوں اور ویسا ہوں, ڈبل پیسہ ہوں, ڈبل پیسہ نہیں ہے, سنگل پیسہ بھی نہیں ہے, ڈبل پیسہ نہیں, سنگل پیسہ بھی کچھ نہیں ہے, تو بس ان کی مہربانی ہوئی, بس ان کو اپنے اس بندے پر پیار آ گیا ہے, اور جس پر ان کو پیار آ جاتا ہے تو بس پھر اس کو اپنے گھر میں بلا دیتے. ارے بھائی گھر میں آنا یہ دوست کے گھر میں آنا ہے, کوئی دشمن کو اپنے گھر میں بلاتا ہے؟ نہیں بلاتا. تو بس سمجھ لو کہ ہم بھی جو آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے آئے ہیں, تو یہاں جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے ہیں, لہذا یہ شعر بالکل بجا ہے کہ میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. اس پر ایک اور قصہ یاد آ گیا مسنوی شریف کا, تو وہ بھی سن لو, وہ بڑے بڑے سبقام ہوں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات و واقعات کثرت سے مسنوی میں بیان فرمایا اور ان کے ذریعے دین کی اہم اہم باتوں کو ذہن نشین فرمایا, بس یہ خلاصہ ہے مسنوی شریف کا. اور روحانی اعتبار سے مسنوی شریف خلاصہ دو باتیں جو ہمارے اکابر نے بیان فرمایا کہ مسنوی خلاصہ دو باتیں ہیں, شیخ کی محبت, اللہ تعالی کی محبت. یعنی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مسنوی کے ذریعے جو کچھ بیان فرمایا اس کے ذریعے شیخ کی محبت دل میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اور شیخ کی محبت بذات مقصود نہیں ہے، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ مقصود اصلی. لہذا دوسری چیز مثنوی خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. جتنی کسی کے دل میں اپنے شیخ کی محبت ہوگی اسی قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی، جتنی کسی کے دل میں اپنے شیخ کی قدر ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کے تعلق کی قدر ہوگی. تو شیخ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اس لیے شیخ کی محبت کو ذکر فرمایا جگہ 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 جگہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کو ذکر فرمایا مثنوی شریف کے اندر. بلکہ یہ سارے مثنوی کے اشعار جو تقریباً 28,500 ہیں اور بڑے بڑے 6 رجسٹروں کے اندر وہ محفوظ ہیں، اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی 20 جلدوں میں. سن کر بھی سناٹا آ جائے کہ بھائی پڑھا کون اس کو، لیکن خلاصہ تو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ اپنے شیخ کی قدر کریں، اسے خدمت کریں، اور اس کو اس لیے اسے قدر کریں کہ وہ واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو حب شیخ اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دو باتیں خلاصہ ہیں مثنوی شریف کا. لیکن اشعار کے ذریعے اور اشعار میں حکایات اور واقعات اور امثال کے ذریعے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں. تو جیسے اس غلام اور آقا کے واقعے سے کیسے زبردست نصیحت فرمائی، جو یہ واقعہ سن لے اور نصیحت ذہن پہ بٹھا لے تو انشاءاللہ زندگی بھر اس کے لیے کافی ہے. ایسے دوسرا واقعہ بھی، اس میں بھی حضرت عجیب و غریب نصیحت فرمائی ہے. اس واقعے خلاصہ یہ ہے کہ ایک عابد یعنی عبادت گزار 70 برس سے روزانہ رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کرتا، یعنی تہجد میں اٹھتا، تہجد کی نماز پڑھتا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا. جیسے کہ سارے اولیاء اللہ کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ عام طور پر جو اللہ کے نیک مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں سوتے جیسے ہم اور آپ سوتے ہیں، کہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو پھر یا تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اللہ بچائے، یا پھر جماعت نکلی ہوئی ہوتی، یا پھر ہم مسبوق بنے ہوئے ہوتے، شاذ و نادر کے بھی جماعت ملی نہ ملی. تو وہ تہجد میں اٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے اور ہمیشہ اپنے تہجد گزارا بندوں میں داخل فرمائے. تو عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، سلف صالحین کا، اولیاء امت کے طریقہ چلا رہا ہے کہ رات کے آخری حصے میں وہ شب بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس طرح سے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. اور پھر اس پہ ناز نہیں کرتے کہ ہم تہجد گزاریں، بلکہ استغفار کرتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں رات بھر عبادت کرنے کے بعد سویرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ جو بھی ہم نے عبادت کی بے شک آپ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہماری طرف سے اس میں سراسر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یا اللہ یہ عبادت آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، معاف فرما دیجیے. تو رات بھر کی عبادت کر کے اس عبادت پر استغفر اللہ کہتے ہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے. لہذا وہ عابد 70 سے روزانہ رات کو تہجد کو اٹھ کر کے اللہ اللہ کہتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے کبھی کبھی ان کا منہ چینی اور شکر سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روحانی لذت اور روحانی مٹھاس تو ہے ہی ہے، وہ تو ایسی ہے کہ اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ مادی اور دنیاوی شیرینی بھی عطا فرماتے ہیں. اور خود مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں تو کبھی کبھی میرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے میرا جسم کا رواں رواں شہد کا دریا بن جاتا ہے. اللہ، اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی لذت بھی عطا فرمائے. وہ لذت مقصود نہیں ہے, محمود تو ہے, جب محمود ہے تو وہ بھی نعمت ہے, مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے, نہ ملے تو کوئی غم نہ کرے, ذکر نہیں چھوڑے کسی صورت میں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بزرگ جو 70 سال سے عبادت کرتے آ رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے, تو کرتے کرتے ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہو گیا, انہوں نے ایک پورا لڈو منہ میں رکھ دیا, تو گلاب جامن انہوں نے جناب اپنے منہ میں گھما لی, منہ ایک دم میٹھا ہو گیا. جب منہ میٹھا ہو گیا تو شیطان کو برداشت نہ ہوا, اللہ بچائے, یہ شیطان اور نفس ایسے, یہ ایسے خطرناک دشمن ہیں کہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں آدمی کو بہکانے اور بھٹکانے سے. جب شیطان نے دیکھا کہ ان کے تو منہ میں شکر بھی آ گئی, تو اب یہ کیا ذکر چھوڑیں گے, مر جائیں گے تب بھی ذکر نہیں چھوڑیں گے, تو اس سے برداشت نہیں ہوگا, ان کو تو بہکاؤ اور کسی کسی سے بھٹکاؤ اور ان کا اس وقت رات میں اٹھنا اور اللہ اللہ کرنا چھڑواؤ. اللہ کا یہ ہے دیکھو نفس شیطان کی مکاری اور عیاری. لہذا شیطان ایک بہت ہی بوڑھے اور بہت ہی ہمدرد بھائی خواہ کی شکل اختیار کر کے اس کے پاس آ گیا, ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور اس کو ذرا سا اپنے سے مانوس کیا, اور مانوس کر کے اس کو پوچھا میں کیا کر رہے ہو, اسے کہا میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, اور کیا کر رہا ہوں, ہاں کس لیے کر رہا ہے اللہ اللہ, اپنے رب کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا ہوں, اپنے رب کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. کہا تو تجھے محبت ہے, انہیں تجھ سے کوئی محبت ہے نہیں, تجھ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کو تجھ سے کوئی محبت نہیں ہے. یہ دیکھو اس نے وار کیا, دھوکہ دیا اس نے, کیسے کسی یہ بتا کبھی, انہوں نے بھی تجھ سے کہا کہ میرے بندے تیرا اللہ اللہ کہنا, اللہ اللہ کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کرتا رہے. کبھی آسمان سے آواز آئی, اللہ تعالیٰ نے کبھی تجھ سے کہا کہ ہاں اے تیرے بندے, تیرا اس وقت اٹھنا, تہجد پڑھنا اور تیرا ذکر کرنا, آہوداری کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, تو سب میرے نزدیک مقبول ہے, کہ نہیں؟ وہ ظاہر یہ عالم دارالعمل ہے, دارالجزا تو نہیں ہے. اب وہ بےچارا چونکہ عالم نہیں تھا تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا, اس کے داؤں میں آ گیا اور آ کر کے اس نے کہا ہاں ہاں یہ تو بات ہے بھائی, آج تک کبھی بھی اللہ پاک نے نہیں کہا کہ بھائی تمہارا اللہ اللہ کہنا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے نزدیک مقبول ہے, تم کیا کرو ہمیں پسند ہے. جب مجھے محبت ہے انہیں بھی تو محبت ہونی چاہیے, اور جب انہیں محبت ہے تو پھر کبھی تو کہنا چاہیے. بس شیطان اپنا داؤں مار کے کہا کہ بھائی کیا جائے, بھائی ایک طرفہ محبت سے کیا ہوتا ہے, بھائی محبت تو وہ ہوتی ہے جو دونوں جانب سے ہو, اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو دونوں جانب سے ہو. ایک طرف کی محبت تو دنیاوی محبتوں کے اندر بھی غیر معتبر ہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک طرفہ محبت سے کیسے کام چلے گا, چلے گا تو دونوں طرف کی محبت سے چلے گا. تجھے تو ایک طرف کی محبت حاصل ہے, کیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے, یعنی تیرا یہ سارا عمل کرنا, اٹھنا, تہجد پڑھنا, ذکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا نام لینا, سب بیکار ہے, اس لیے تجھے محبت ہے, انہیں تو اس سے کوئی محبت نہیں. یہ بالکل اس نے جھوٹ اور بالکل غلط کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے زیادہ بندے سے محبت. خیر بہرحال وہ شیطان اس کو بہکا کر کے چلا گیا. اس عابد نے اس کے بہکاؤں میں آ کر کے تسبیح پھینکی, مسلح لپیٹا, جو بستر جو لپٹا ہوا تھا اس کو کھولا اور ترکیے پہ سر رکھ کے خراٹے لینے لگے. مگر اللہ تعالیٰ میں نے بتایا نا ہم سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں, ابھی تو اپنے فضل سے انہوں نے ایمان دیا ہے, ایمان کوئی مفت میں تھوڑی ملا ہے, یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے, یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دے دیا, ورنہ ہم جیسے دو آنکھ دو کان اور ایک ناک اور ایک سر دو ہاتھ دو پیر والے تو کروڑوں اربوں کافر دنیا میں موجود ہیں, انہیں کیوں نہیں ملا, ہم پر مہربانی ہوگی, فضل ہو گیا. تو ان اللہ لا یغیب اجر المحسنین, ان اللہ لا یغیب اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. تو اس کے 70 برس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع فرماتے, جو اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی تھی تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اجر کو ضائع فرماتے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عابد صاحب سب چھوڑ چھاڑ کے بستر پہ لیٹ گئے تو اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو الہام فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ ہمارا ایک بندہ جو عرصے سے ہماری عبادت کر رہا تھا اور ہمارا ذکر کر رہا تھا شیطان نے اس کا راستہ مار دیا ہے, تم جاؤ اور جا کر کے اس کو ہمارا سلام کہو اور ہمارا پیام پہنچاؤ. چنانچہ خضر علیہ السلام اسے پہنچے اور اس سے قریب جا کر دیکھا کہ وہ تو سو رہے تھے, تو انہوں نے ان کے پاؤں دبائے جس سے ایک دم ان کی آنکھ کھلی اور وہ بیٹھ گئے. دیکھا کہ خضر علیہ السلام سامنے, حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. جب تعارف کرایا تو وہ اور بھی بادب بیٹھ گیا کہ حضرت تشریف لے آئے, حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. جس کے دل کی دنیا والوں کے وہ سربراہ ہیں, جتنے اولیاء اللہ ہیں سب دل و جان سے چاہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو اور ان سے دعا کرا. وہ بھی آبی تو ظاہر تھے, جانتے تھے حضرت خضر علیہ السلام. جب حضرت خضر علیہ السلام خود تشریف لے آئے تو وہ بڑے ہی بہادر بیٹھے تھے, حضرت میں اس قابل کہاں آپ تشریف لے آئے اور میری بڑی سعادت کہ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں, یہ حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بس حضرت وہ یہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو اس وقت اللہ اللہ کرتے تھے یہ تم نے اللہ اللہ کیوں بند کر دی, یہ تمہارا سونے کا وقت تو نہیں ہے, یاد الہی کا وقت ہے, عرض و مناجات کا وقت ہے, اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا وقت ہے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے, یہ تو اس کا وقت, تمہارا سونے کا تو وقت نہیں, تم اس وقت کیسے سو رہے ہو؟ تو اس نے ایک آہ کیا کہا, بتا بھائی میں اس لیے تو آیا ہوں کہ تم مجھے بتا کیوں تو اس وقت عبادت نہیں کر رہا, ذکر نہیں کر رہا, کیا وجہ ہے؟ کہا حضرت ابھی ایک شیخ صاحب آئے تھے اور کوئی یہ کہہ گئے کہ بھائی تجھے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ ہوتے سے کوئی محبت نہیں ہے, کہہ رہے ایک طرفہ محبت سے کیا ہوتا, میرا دل ٹوٹ گیا, اس لیے حضرت میں نے مسلح لپیٹا بستر کھولا اور میں آرام کرنے لگا کہ کیا فائدہ ہے ایک طرفہ محبت سے, میری تو کوئی عبادت قبول ہے نہیں اور میری کوئی یاد مذکور اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے نہیں, اگر ہوتی تو کم از کم ایک مرتبہ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے تو ذکر کیا کر, تیرا ذکر ہمیں قبول بھی ہے اور محبوب بھی. ہاں تو آج تک کبھی میں نے ایک دفعہ بھی آواز نہیں سنی. تو وہ شیخ صاحب کہہ گئے کہ تیرا ایک طرفہ محبت کا مظاہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس لیے حضرت میں حضرت جب حضرت نے اصل بات معلوم کر لی تو میں پتا ہے میں کیوں آیا, اللہ پاک نے بھیجا, اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور سلام کہا او اسی پر ہی وہ تو پانی پانی کہ حضرت اللہ پاک نے سلام بھیجا, میں اس قابل تھا اور ایک پیام بھی دیا یعنی پیغام بھی دیا, وہ پیغام یہ دیا ہے کہ میرے بندے ہم ہی تجھ کو توفیق دیتے ہیں تو تہجد میں اٹھتا ہے, ہم ہی تجھ سے وضو کرواتے ہیں, ہم ہی تجھ سے تہجد پڑھواتے ہیں, پھر ہم ہی تجھ سے دعا کرواتے ہیں اور ہم ہی تجھ سے ذکر کرواتے ہیں, جب تک ہم توفیق نہ دیں تو تمہاری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا نام لے لو, تمہارے ہر نام میں ہماری قبولیت وابستہ ہوتی ہے, پہلے تمہارے اللہ کہنے کو ہم قبول کرتے ہیں پھر تمہاری زبان کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارا نام لو, اگر ہمیں تمہارا اللہ کہنا اور تمہارا اللہ اللہ کہنا اور ذکر کرنا ہمارے نزدیک مقبول نہ ہو تو تمہاری طاقت نہیں ہے اور مجال نہیں ہے تمہاری زبان کو کہ ہمارا نام لے لے, دیکھتے نہیں ہو کہ ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں رہتے ہیں کسی کو مجال نہیں ہے جو ہمارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے, ہمارے کلام پاک کی تلاوت کر لے, ہماری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے اور ہمارا نام لے لے, ہم پہلے قبول کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہم تمہاری زبان کو طاقت دیتے ہیں, تو تم جو کچھ بھی ذکر کرتے آ رہے ہو 40-70 برس سے سب قبول ہے, لیکن یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں پر ہم ہر آدمی کے عمل پر آواز نہیں دیتے ہیں, اگر دینے لگے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے اور یہ دارالعمل دارالجزا بن جائے, سارے پھر اللہ والے بن جائے, کوئی بھی کافر نہ رہے, کوئی بھی نافرمان نہ رہے. یہاں تو ایمان بالغیب ہے اور سارے قیمت ایمان بالغیب کی ہے. ایمان بالغیب یہی ہے کہ کرے جاؤ معلوم نہیں. لیکن انا عند ظنی عبدی بھی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں, جیسا مجھ سے گمان رکھو گے آخرت میں ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. ایک اور کام کی بات اسی سلسلے کی یاد آئی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ ہیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو جلال آباد میں تھے, اور یہ وہ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کو حضرت نے طالب علمی میں خلافت عطا فرمائی تھی. لہذا طلبہ کو اپنا یہ مغالطہ دور کر لینا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں کہ دورہ عرضی سے فارغ ہونے کے بعد ہی کسی سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے. درس انتظامی پڑھنا فرض واجب نہیں ہے, یعنی فرض عین نہیں ہے, اصلاح نفس فرض عین ہے. جیسے پنج وقت نمازیں فرض عین ہیں اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, تو فرض عین مقدم ہے فرض کفایہ؟ فرض عین مقدم ہے. لہذا اصلاح نفس طالب علم کے اندر بھی فرض عین ہے. عالم بنے یا نہ بنے, مفتی بنے یا نہ بنے, لیکن اب نفس کی اصلاح جو ہے وہ طالب علم کے اندر بھی فرض عین ہے. ہاں بہت زیادہ نوافل اور بہت زیادہ اوراد و وظائف یہ فرض واجب ہے ہی نہیں. تو یہ حضرت کے وہ خلیفہ ہیں جن کو حضرت نے طالب علم کے زمانے میں انہوں نے حضرت سے اصلاح تعلق قائم کیا, حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی. اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو وعظ ہوتا تھا اس کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی جھلک نظر آتی تھی, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علوم کا دریا بہہ رہا. ان کے ایک مرید ہمارے سکھر میں تھے حاجی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حضرت ایک ملفوظ بیان فرمایا جو یاد رکھنے کا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے ایک مرتبہ تنہائی میں عرض کیا, اپنی اصلاح کی غرض سے تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت دل سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں, توجہ دیں بھائی آپ. حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کی غرض سے تنہائی میں عرض کیا کہ یا حضرت ذکر تو کر لیتا ہوں, تسبیحات تو پڑھ لیتا ہوں, مگر حضرت دل سے ذکر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا پہلے دل ہی میں آتا ہے پھر زبان پہ اللہ اللہ. یعنی زبان پہ جو اللہ آ رہی ہے وہ پہلے دل میں آ رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں کہ سبحان اللہ کے, الحمد للہ کے, اللہ اکبر کے, لا الہ الا اللہ کے, توبہ کر, استغفار کر, معافی مانگ لے, نماز پڑھ لے, تلاوت کر. پہلے وہ دل میں ڈالتے ہیں پھر بندہ کرتا ہے. اگر وہ دل میں نہ ڈالے تو زبان سے اللہ نہیں ہو سکتا. یہی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے نصیحت فرمائی کہ بھئی تم جو 70 برس سے تم عبادت کرتے آ رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہے, اور ہر عمل میں اور ہر مرتبہ اللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ کے قبول فرمانے کی لبیک شامل ہے. لہذا ہمیں جو کچھ توفیق ہو رہی ہے بھی مہربانی ان کی عطا ہے. بھائی جب یہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہ بھی تو ان کی مہربانی سے بیٹھے ہیں, ہم اپنے گھر سے خود تھوڑی ہیں. میری طلب بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو بھائی آپ اس سے قدر کرو جب اللہ باغ نے غلام کی طرح ہمیں بھی اپنے گھر میں بٹھا دیا اور بلا کر کے یہاں بیٹھیں گے توفیق دے دیے تو کتنا بڑا انعام ہو گیا ہم پر, اس کا شکر ادا کریں. اور اس کے شکر میں یہ داخل ہے کہ آپ جو کچھ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے ایمان کے تقاضوں کو جاننا ہے, سمجھنا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے. اب پہلے میں یاد کر دوں کہ پورے رمضان مبارک کا خلاصہ کیا ہے, اور اب اس خلاصے پر ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے, یہ دوسری بات. رمضان مبارک کا خلاصہ اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ان سارے رمضان شریف کا اور روزوں کا حاصل یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا ہر مسلمان متقی پرہیزگار بنے. یعنی اللہ پاک نے رمضان شریف کا پورا مہینہ ہمیں متقی بننے کے لیے عطا فرمایا ہے, اور یہ پورا مہینہ اللہ پاک نے ہمارے لیے متقی بننے کے لیے ورکشاپ کے طور پر عطا فرمایا. تو جیسے ورکشاپ میں جا کر کے گاڑی کو دھلوایا جاتا ہے, اس کی اصلاح کی جاتی ہے, اس کی مرمت کی جاتی ہے, تیل اس کا بدلا جاتا ہے, پانی ڈالا جاتا ہے, پیٹرول بھرا جاتا ہے اور گاڑی کو ایون کر کے دے دیا جاتا ہے. تو سارے سال ہم جو ادھر ادھر بھیگتے رہے, بھٹکتے رہے, گناہوں میں ڈوبتے رہے, مبتلا ہوتے رہے, نافرمانیاں ہوتی رہیں, پھر اس کو فجور میں مبتلا رہے, غفلتوں میں ڈوبے رہے اور آخرت کی طرف توجہ نہ رہی, اللہ پاک نے رمضان شریف کا موسم بھار عطا فرمایا. آ جاؤ سب اس مہینے کے اندر, چلو اب ہم تم کو صاف کر دیتے ہیں تاکہ تم آئندہ پھر صحیح صحیح چلو, سیدھے سیدھے چلو, اور جیسے ہم کہیں ویسے چلو. اس کے لیے اللہ پاک نے مہینہ عطا فرمایا, روزے رکھوائے. اور روزے رکھنے سے انسان کی جو پیٹ کی شہوت ہے نا, وہ آدمی کی کمزور پڑتی ہے, اور اس کے کمزور ہونے سے آدمی آنکھ کے, کان کے, ناک کے, ہاتھ کے, پیر کے, دل کے, دماغ کے گناہوں سے بچنے کی صلاحیت کا حامی بنتا. اور روزے رکھ کر, تراویح پڑھ کر, تسبیحات پڑھ کر, تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جوش مارتی. اور جتنے سرکش شیاطین تھے جو دن رات آدمیوں کو بہکاتے تھے, بھٹکاتے تھے, رمضان شریف میں سب کو قید کر دیا اللہ پاک, تاکہ وہ نہ بہکائیں نہ بھٹکائیں اور گناہوں کی طرف لوگوں کو مائل نہ کریں. تو ادھر سے شیاطین کو قید کر دیا, ادھر انسان کی پیٹ کی جو شہوت ہے وہ کیا کہتے ہیں انسان کو اندھا کرتی ہے. اس کا علاج یہ فرما دیا کہ روزے رکھو, رات کو تراویح پڑھو تاکہ یاد الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو, دن بھر پرہیز کرو کھانے سے, پینے سے اور گناہوں سے, تو بس دن بھر باطن کی صفائی اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے کی وجہ سے ایمان کی مضبوطی اور ترقی. اس طرح سے پورا مہینہ آپ نے دیکھا کہ شیاطین قید ہو گئے. روزے داروں کو آپ دیکھو کہ سب سے زیادہ وہی مسجدوں کے اندر نظر آئے. یکم رمضان سے خالی مسجدیں پر, جس مسجد میں ایک صف ہوتی تھی اس میں دس, جس میں دس صفحے ہوتے تھے بیس, چھوٹی مسجد نمازیوں سے تنگ, بڑی مسجد نمازیوں سے بھر گئی. اور ماشاءاللہ ایک باہر آ گئی گناہوں سے بچنا, کیونکہ بھائی بڑا طبیعت کے اندر دائیا پیدا ہوگا, بھائی رمضان شریف ہے, بھائی روزے ہیں, تراویح ہے, بھائی رمضان میں گناہ نہیں کرنا بھی. ہوتا ہی نہیں ہوتا, ہر سال ہمیں نظر آتا ہی نہیں آتا. اور چونکہ ہم تھوڑی سی عبادت زیادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مومن کا روزے میں رزق بھی بڑھا دیتے ہیں. اب جناب دسترخوان اب کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ تیاری کو, یہ ہماری مسجد میں دسترخوان کے لیے 50 آدمی کام کرتے ہیں اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ افطاری کرتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ 50 آدمی جہاں کام کریں گے تو چہل پہل نظر آئے گی نہیں آئے گی. اب تو کہیں دیکھو جا کر کہیں چہل پہل ہے, چھوٹا سا کولر بھی رکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. روزی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ 50-50 آدمی, 1000 آدمی کی افطاری کا انتظام کر رہے ہیں, اور افطاری بھی کیسی, بالکل پیٹ بھر کے کھانا, اور ہما قسم کی غذائیں اس کے اوپر موجود ہیں, سموسے الگ ہیں, امرتی الگ ہے, رول الگ ہیں, بڑے سموسے چھوٹے سموسے الگ ہیں, کھجوریں الگ ہیں, اور جناب شربت الگ ہے, شربت دودھ والا بھی ہے, بغیر دودھ والا بھی ہے, اور جلیبیاں بھی ہیں, اور نمکو بھی ہے, بس ساری چیزیں موجود ہیں, وہ کھا لو تو بس سہری تک کافی. تو ذرا سا اللہ کا نام لیا تو اللہ پاک نے اپنا دسترخوان ہی نیچے اتار دیا. اب افطاری بھی شاندار, پھر اس کے بعد گھر جا کے الگ کھانا, پھر تراویح پڑ کے پھر کھانا, پھر 2 گھنٹے سو کا سہری میں پھر کھانا. ارے بھائی اتنا کھانا, ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے ایک دفعہ کہ سارے سال جتنا نہیں کھاتے رمضان شریف کے 20 دن میں اتنا کھا لیتے, اور 20 دن میں جتنا کھاتے ہیں وہ سارا کا سارا دوبارہ 10 دن میں کھا لیتے ہیں. جیسے جس رمضان ختم پہ آتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں دسترخوان کے وسیع ہونے میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو بھائی اگر وہی موسم بہار ہم آگے ہی باقی رکھے ہیں تو پھر یہاں پر بھی روزی کی فراوانی مل سکتی ہے, رزق کی تنگی اب بھی دور ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو باتیں رمضان کی تھیں وہ ہم یہاں پر موجودہ زمانے کے اعتبار سے اپنے عمل میں لائیں. تو لعلکم تتقون, اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہے سوال رمضان شریف کا لب لباب اور یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے. سارا قرآن شریف متقیوں کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات النعیم, جگہ جگہ اللہ پاک نے متقیوں کے لیے آخرت کی بے شمار نعمتوں کا, جس میں سر فہرست جنت میں داخل ہونے کا, جنت کے نعمتوں کا ذکر فرمایا. کبھی ان المتقین فرماتے ہیں, کبھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرماتے ہیں, قائم لهم جنات الفردوسی کا اعلان فرماتے ہیں. شروع سے لے کر اخیر تک آپ قرآن شریف پڑھتے چلے تو سارا قرآن شریف میں بس ایک ہی ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ہے, پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا دوسرا عنوان ہے تقویٰ, کہ تم متقی بن جاؤ. تو رمضان شریف ہمیں متقی بنانے آیا تھا تو بھائی ہم سب سے پہلے متقی بنیں. اگر رمضان شریف میں بن گئے تو اپنے تقوی کو باقی رکھیں, اور اگر رمضان شریف میں ہم نے تقوی اختیار نہ کیا, کچھ تو کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا تھا, تو آپ پورا اختیار کریں. اور معلوم ہے تقوی کے کتنے فضائل ہیں؟ اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اس کے فضائل بیان کرنے کے لیے ہفتوں چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں اس کے فوائد اور فضائل بیان فرمائے. میں وہی بیان کر دیتا ہوں, یہ آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے اور یہ ہمارے سارے دین کا اور دین و ایمان کا خلاصہ ہے. اور مزید خلاصہ ایک شعر کے اندر, دو شعر کے اندر بیان کیا گیا, پہلے وہ سنا دوں پھر آپ کو قرآن شریف کی آیات سے تقویٰ کچھ فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی, بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے. یہ بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے, ہند اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جائے. اور جو عاشق ہوتا ہے وہ پورا فرما بردار, اپنے محبوب کی ناراضگی والی باتوں سے ہمیشہ بچتا ہے اور پسندیدہ باتوں کو ہمیشہ اختیار کرتا ہے. یہ محبت کا خلاصہ ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. اب اس کو بھی ایک شاعر نے اپنے شعر میں بیان فرمایا, سن لو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عمل عطا فرمائے. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا, وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا, نہ سوال کر نہ جواب دے. تو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا اور تقوی کا حاصل یہ کہ بس جو حکم سراپ فرمائیے, کیا حکم ہے, بندہ حاضر. رات کو اٹھنے کے لیے فرمائے, بندہ حاضر. دن کو بلائیں, بندہ حاضر ہے. نہ دکان رکاوٹ بنے, نہ اہل و عیال رکاوٹ بنے, نہ ملازمت رکاوٹ بنے, نہ ماحول رکاوٹ بنے, نہ مہمان رکاوٹ بنے, نہ یار دوست کا رکاوٹ بنے. اذان ہوئی, اب میرے آقا بلا رہے. اب صلاح و فلاح نماز پڑھنے میں, یاری دوستی میں نہیں ہے, دکان میں نہیں ہے, ملازمت میں نہیں ہے, تقریب میں نہیں ہے, تفریح میں نہیں ہے. کوئی فلسفہ نہیں عشق کا, جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا, وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے, نہ سوال کر نہ جواب. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو کسی چیز میں بھی اشکال پیدا نہیں ہوگا. جس سے محبت نہیں ہوتی وہ ہزار اعتراضات اور اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں, اور جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے, عظمت ہوتی ہے, تو وہاں پر تو بس حکم کا آدمی بندہ ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھتا کہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, کس لیے دیا جا رہا ہے, اور یہ تو میرے لیے اس پر عمل کرنا تو مشکل ہے. بس فرما دیے, اتقوا اللہ ما استطعتم, جس قدر تمہارے طاقت ہے بس تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کرو جس نے تمہارے اندر طاقت. تو یہ شعر ہو گیا. اب آگے اس کے فضائل سنو. پہلے بتا دوں کہ تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی بندہ کوشش کرے اور ساری زندگی اس کوشش میں لگا رہے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اگر ہو جائے تو توبہ کا صابن استعمال کرے. لیکن پھر تازہ دم ہو کر کے پھر اثر انہوں تابے داری فرما برداری شروع کر دے. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری دو چیزوں کے اندر ہے، عوامر کو بجا لانا، نواہی سے اپنے آپ کو بچانا یعنی گناہوں سے بچانا، فرائض و واجبات اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو حسب موقع ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، نہیں ادا کرے تو وہ بھی گناہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنے کی کوشش. اور گناہ تو گناہ ہیں ہی، کبیرہ ہو یا صغیرہ، اس سے بچنے کی کوشش. تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنے کو تقوی کہتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ اللہ پاک نے اس لیے بنایا تاکہ ہم متقی بن جائیں. اب جو متقی بن جائے گا اس کی فضیلت سنو انشاءاللہ. ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، امیت تق اللہ جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیں گے. اور اس کو ایسی جگہ سے روز عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرما دیں گے. اب کتنا بڑا فائدہ ہے اس تقوی کا کہ جو آدمی صحیح معنی میں تقوی اختیار کرے گا تو نہ اس کی دنیا میں کوئی مصیبت رہے گی، نہ آخرت میں کوئی مصیبت رہے گی. دنیا میں بھی ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر غم رنج کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما کر کے اس کو عافیت نصیب فرما دیں گے، اسے کفایت فرمائیں گے اور اس کی مدد فرما دیں گے. یعنی اس کا سمجھو ہر مسئلہ حل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ایسی ہے. تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہیں کے حکم سے تو ہو رہا ہے. بیماری آ رہی ہے تو ان کے حکم سے آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو ان کے حکم سے آ رہی ہے، اور مومن کے حق میں برابر وہ موجب خیر ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ تکلیف دور ہو، پریشانی رفع ہو. اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کی ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تنگی میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا راستہ، نجات کا راستہ نکال دیں گے، عطا فرما دیں گے. کتنا بڑا فائدہ، دنیا کی مصیبتوں کا بھی حل اور آخرت کی مصیبتوں کا بھی حل ہے تقوی کے اندر. جو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ کوئی وظیفہ ہے اس کے برابر کارگر نہیں ہو سکتا، کوئی چلہ اس کے برابر نافع نہیں ہو سکتا. صرف تقوی ہی ہم اختیار کر لیں تو دنیا میں بھی ہم کو عافیت نصیب ہو اور حیات طیبہ آتا ہو، اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ عافیت ہی عافیت نصیب ہوگی. خود فرما رہے ہیں یہ تقوی اللہ جل مخرجا. اسی کو ایک شاعر نے فرمایا کہ ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے آئے. ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. یعنی اگر یہ میرے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اگر ناراض ہے تو میں ان کو مناؤں گا، ان کی نافرمانی سے باز آؤں گا، ان کے احکام بجا لاؤں گا، اور بجا لا کر کے اور اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگ کر میں اپنے رب کو راضی کروں گا. تو یہ غم جس کو نصیب ہو گیا، دنیا کا غم بھی ختم، آخرت کا غم بھی ختم، یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب. تو آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے. ایک اور شعر ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. جو تیرے سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. تو ناساز کو جو غم ہے وہی تقوی کا غم ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا غم ہے کہ مجھ سے راضی ہیں بھی یا نہیں، اور ان کے راضی ہونے کی علامت تقویٰ ہے، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوگا۔ تو بھئی جو ہم روزانہ وظیفے پوچھتے رہتے ہیں اور جس جو سن جو ملتا ہے وہ اپنا غم کی داستان سناتا ہے، اور جو ملتا ہے وہ اپنی پریشانیاں سناتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سوائے اس کے بس کچھ نہیں، تسبیح پڑھ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، یا کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ دکان کھل جائے، مقدمے میں ہمیں جیت جاؤں اور یہ مصیبت دور ہو جائے، کوئی ایسا دم کر دو کہ بیماریاں دور ہو جائیں، اس کے بھی ہیں، مگر اصل تو یہ تقویٰ ہے۔ جو اصل نسخہ وہ استعمال نہیں کر رہے، جو اصل نسخہ نہیں ہے اس کے پیچھے لگے رہے۔ تو دنیا اور آخرت کے سارے غموں کا علاج تقوی کے اندر ہے، اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرما دیا، اس سے بڑی پکی بات کیا ہوگی، جو قطعی بات ہے بالکل، بس اختیار کرنا شرط ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ دوسری فضیلت وہ عرضوں کو مینس اللہ چاہتا سی، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لو یہ سب ہمارے، ہم سارے کے سارے پریشان ہیں روزی کے معاملے میں، آئے دن جو آدمی ملتا ہو کہتا ہے میری نوکری چھٹ گئی، یا کوئی کہتا ہے مجھے نوکری نہیں ملتی، کوئی کہتا ہے میری دکان بند ہو گئی، کوئی کہتا ہے میری دکان نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے میں مقروض ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس عام طور پر عام لوگوں کی زبان پر معاشی پریشانی کا رونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی یہ ساری پریشانیاں بلا شبہ دور فرمائے، لیکن بھائی اس کا حل تو موجود ہے ہمارے پاس، اور یہ ویردوں کو ملنے سے اس میں رزق سے صرف رزق کے جسمانی مراد نہیں ہے، جسمانی رزق بھی، روحانی رزق بھی، دنیاوی رزق بھی، آخرت کا رزق بھی اسی پر موقوف ہے۔ تقوی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ جسمانی بھی، روحانی بھی، ایمانی بھی، دنیاوی بھی، اخروی بھی، ساری روزیاں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے، دنیا کی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائیں گے، دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزت و راحت اور سکون و چین، آرام و راحت، مغفرت و بخشش، اور حضور کے دست مبارک سے جامع کوثر، پھل سراز سے عافیت سے گزار کر جنت میں داخل فرما دیں گے، اور کیا چاہیے۔ وہ اتنی سی بات جس کو ایک بزرگ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، بھائی تم دنیا میں خدا چاہی کر کے دکھا دو، جنت میں جا کے من چاہی کر دینا۔ آیا سبحان اللہ، کیا بات، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تم یہاں اللہ تعالیٰ کہنا مان لو، وہاں اللہ تعالیٰ تمہارا کہنا مانے گی، جو کہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے، ایسی ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ تم نے وہ سنی بھی نہیں ہوں گی، دیکھی بھی نہیں ہوں گی، مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنے فضل ہی سے عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا بڑا لمبا واقعہ، بڑا دلچسپ حدیث میں ہے، وہ میں سنانا اس وقت نہیں چاہ رہا، اس کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اور اس سے کہیں گے تم مانگ کیا کیا مانگتا ہے، بھائی اب تم اتنی بڑی جنت لے کے بیٹھا ہے اور آخر میں آیا ہے، تو تو اب مانگ کیا کیا مانگتا ہے، تو وہ مانگے گا یہ بھی دے دو، 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 یہ بھی، وہ گردان پڑے، وہ گردان ختم ہو جائے گی، آخر گردان کی بھی حد ہی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کچھ اور مانگ لے، پھر وہ اپنے دماغ کو گھمائے گا، سوچے گا اور کیا رہ گیا وہ بھی مانگ لو، اللہ پاک کی رحمت میں توجہ، مانگ لو بھائی موقع اچھا ہے، تو پھر کچھ مانگے گا، پھر رک جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لے بھائی، وہ پھر اللہ تعالیٰ دے دیں گے اس کو، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ فرمائے، تو نے فلاں چیز تو مانگی نہیں بھائی، آیا آیا بھائی اس کی بھی تو، ہاں ہاں مجھے یہ بھی چاہیے، ہاں ہاں یہ بھی مجھے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ یاد دلاتے جائیں گے، یہ بھی تیز روت کی ہے، یہ بھی تیز روت کی ہے، اتنے 10 گنا دنیا لے کر کے تو رہے گا، تو فلاں جگہ یہ چاہیے، فلاں جگہ یہ چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی، وہ خود ہی ہاں کر کر رہے گا، جب ہاں کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے جو تو نے مانگا اور جو میں نے دیا یہ بھی تیرا، اس سے 10 گنا اور مزید دے گا۔ تو یہ خدا چاہے دنیا میں جو کر دے گا، اسی کا نام تقویٰ ہے، تو من چاہے آخرت میں اس طرح سے ہوگی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو وہ عرضوں کو منحص الحیات، صرف اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو ایسی روزی عطا فرمائیں گے جو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اس رزق میں ہر قسم کا رزق آگے، جسمانی بھی، روحانی بھی، جانی بھی، مالی بھی، اور دنیاوی بھی اور آخرت کا بھی، اتنی بڑا فائدہ اس کا، اور کام اتنا سا، اور اتنا چھوٹا سا، معمولی سا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہونے کے لیے تیار، تو تو ہمت کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. یہ دو فائدے تو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمائے، ہمیں یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، ہمیں یتوکل اللہ فہو حسبہ. دوسرا ہمیں یتقی اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام آسان فرما دے. اللہ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر کام آسان کر دیں گے. یہ بھی عام ہے، چاہے دنیا کے کام ہو چاہے آخرت کے کام ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. بس ادھر مولا ادھر شاد ہونا، پھر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. سارا قرآن شریف اسی کی اہمیت سے بھرا ہوا ہے. ہر جگہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سن پڑھ لو بھائی، کافروں کا کیا انجام ہوا، اور حضور اللہ انبیاء علیہ السلام کے ان کے ماننے والوں کا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کیا مدد ہوئی، وہ کامیاب رہے. اور جتنے بھی کافر ان کے مقابلے پر تھے، وہ اگرچہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، لیکن ذلیل و خوار ہوئے، تباہ و برباد ہوئے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے. جس وقت آپ کے پر وحی شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر کے آپ کی وفات تک پوری زندگی کا نقشہ سیرتی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. دیکھ لو قدم قدم پر اللہ پاک نے کیسی آپ کی مدد فرمائی، اور ان کے مخالفوں کو کیسا رسوا و ذلیل فرمایا. تو جب حضور کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، تو آپ سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی اور نمونہ بن ہی نہیں سکتا نا، ہو ہی نہیں سکتا. اور انہیں پر ہمارا ایمان، تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ بس ہم ان کی زندگی سے سبق لیں اور تقوی اختیار کریں، اور اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کریں. یہ جو ہم روزانہ روتے ہیں بھئی میں فلاں کام کے لیے جاتا ہوں وہ نہیں ہوتا، یہ کرتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا، یہاں جاتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا، کوئی میری سنتا نہیں، کوئی میری مدد کرتا نہیں، میں ہر جگہ پریشان ہوں، تو بھئی متقی بن جاؤ، سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور متقی تو بنے نہیں، تو پھر تو یاد رکھو وظیفوں سے بھی کام نہیں ہونے کا. چاہے ہزاروں تعویذ گھول کے پی لو، اور ہزاروں تعویذ جلا لو، اور ہزاروں تعویذ قبر میں دبا دو، آپ کی مصیبت ویسی کی ویسی کھلی رہے گی. اس لیے تقوی تو ہے نہیں، تقوی ہو تو پھر اس کے اندر اثر ہو. تو دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا میں یتقی اللہ یجعل له من امرہ یسرا، جو آدمی تقوی اختیار کرتا اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو آسان کرتا ہے. قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہے اگر ان کی مدد شامل حال ہو، اور نہ آسان بھی مشکل ہے کہ اگر ان کی مدد شامل حال نہ ہو. ان کی مدد سے مشکل بھی آسان ہے، اور مدد نہ ہو تو آسان بھی مشکل ہے. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب زلیخا نے بری نیت سے ان کو اپنے اندر لے گئی، تو سات کمروں کے اندر در اندر لے کر گئی وہ، یعنی ایک کمرہ پھر اس کے اندر دوسرا کمرہ، پھر اس میں تیسرا کمرہ، پھر چوتھا کمرہ، اور ہر دروازے پر وہ خود تالا لگاتی ہوئی لے گئی. اپنے ہاتھ سے اس نے تالے لگائے، پھر اندر، پھر تالا لگائے، پھر اندر ساتویں کمرے میں لے جا کر کے اس نے اپنی خواہش کا ارادہ کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. اب دیکھو بظاہر تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے نا بھائی، سات دروازے ہیں، ہر دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، اب نجات کی کوئی صورت ظاہرا نہیں ہے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو فوراً منع کر، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں اس کے گناہ کی طرف آ نہیں سکتا، انہ ربی احسن مثوایا، میں ربی میرا بہترین ٹھکانہ ہے. اور پھر بھاگے وہاں سے، پتا ہے کہ دروازوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ایک تالا نہیں سات تالے لگے ہوئے ہیں. اب جیسے دروازے کے پاس آئے، تالا ٹوٹ کے نیچے گر گیا، دروازہ کھل گیا، آگے سات دروازے سے باہر آئے تو اس کا شوہر باہر کھڑا ہوا تھا. ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ اور بڑی پریشانی. ابھی اندر زلیخا اور تو اور آپ اندر، یہ کیا بات ہے. اللہ پاک نے فوراً ایک بچے سے کو بلوا دیا، ایک گود کا بچہ جو بولتا نہیں ہے، وہ بولنے لگا کہ بھیا یہ دیکھو کہ دامن آگے سے پھٹائے پیچھے سے پھٹائے. اگر یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے پھٹایا تو زلیخا کی غلطی ہے، آگے سے پھٹایا تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے. دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے دامن پھٹا ہوا تھا، کیونکہ اس نے جب بھاگے تو اس نے دامن پکڑا ہوا پھٹ گیا. کہا کہ آپ بے فکر ہو، آپ بالکل بری ذمہ ہو، یہ غلطی جو ہے زلیخا کی. کتنا بڑا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو گیا. ایسے ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ ہم متقی بنے، ہم بھی گناہوں سے ایسے ہی بچنے والے ہو جائیں تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ ہے ہمارا حال. تو ہم چاہتے تو ہیں نہیں گناہ سے بچنا، چاہتے ہیں کہ گناہ نہ چھوڑے اور سارے کام ہمارے بن جائیں، تو بھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ خیال است و مال است و جنوں، یہ تو پاگل پنے کی باتیں ہیں بھائی. اور بہت سے بہت کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی میں بھی اپنی اصلاح کر لوں اور میں بھی نیک بن جاؤں، گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں. تو اس کے ذہن میں آتا ہے بھائی بالکل نیک بنوں گا تو صحت کیسے کام چلے گا، دنیا میں تو رہنا ہے نا، کچھ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. دنیا کو بھی چلاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرو. یہ بہت ہی عقل مند ہوتا ہے نا دنیا کا، جس کو کہنا تھے پڑھے درجے کا بے وقوف. لیکن دنیا کا پڑھا لکھا عقل مند جو تو کہتا ہے ارے بھائی یہ کیا تم بس مسجد اور مدرسہ اور گھر، بس بھائی دنیا میں رہ رہے ہو تو دنیا والوں کا بھی تو کچھ ساتھ دو، کچھ دنیا کو لے کے چلو، کچھ دین کو لے کے چلو. تو مولانا رومی نے پہلے فرما دیا ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں، یہ خیال است و مال است و جنوں. تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لوں اور دنیا والوں کو بھی راضی کر لوں، دونوں کو راضی کر کے چلوں. یہ محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ پاگل پن ہے. ایک طرف ہونا پڑے گا تم، یا تو اللہ والے ہو جاؤ یا پھر شیطان والے ہو جاؤ یا دنیا والے بن جاؤ. یہ چاہو کہ دنیا بھی ساتھ چلے اور آخرت بھی ساتھ چلے، یعنی کچھ دنیا والوں کی ساتھ مل کر نافرمانی کرتے رہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیں. تو یہ تو ہے ٹیٹر نہ تیتر نہ بٹیر، یہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ ہمیشہ نتیجہ عدل کے تابع ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا تم دنیا دار ہو اور نافرمان ہو اور آخرت سے غافل ہو، اور آخرت کے غافلوں کا انجام خراب. فرمائے ہم خدا خواہی تو ہم دنیا دوں، یہ خیال است و مال است و جنوں. ایک طرف وہی بات وہیں آ گئی، خدا ہی چاہیے کرو دنیا کے اندر، تو بس اور کچھ نہیں. جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کر کے دکھا دو، پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے جو آپ چاہو گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دنیا میں بھی اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں اور آخرت میں تو فرمائے فرمائے ان شاء اللہ. تو دوسری فضیلت یہ ہوگی امید تقی اللہ جل من امر ہی یسرا. لو بھائی ہمارے ساری مشکلات کا حل ہے اس کے اندر. اگر کہیں ہماری مشکلات میں مدد نہیں ہو رہی ہے اور پریشانیاں رفع نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لو ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے. ورنہ جہاں واقعی سچا اور پکا تقوی ہوگا وہاں ضرور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی. جہاں اس میں کمی آئے گی وہاں پر اسی قدر کیا کہتے ہیں ناکامی آئے گی. غزوہ احد میں دیکھ لو، غزوہ حنین میں دیکھ لو، اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیان فرماتی کہ ذرا سی وہاں کوتاہی ہوئی اسی قدر شکست سامنے آ گئی، پھر وہ کوتاہی رفع ہوئی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی سبحان. اور تیسری آیت میں یہ ہے ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم له اجرا. اللہ اکبر. اللہ تقوی کا ایک فائدہ یہ بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک، ہمیں یہ تقی اللہ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ کا صابن دے رکھا ہے اور توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جب چاہے توبہ کرو اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جاؤ. اور چھوٹے گناہ میں توبہ کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ خود ہی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو خود ہی معاف فرما دیں گے. اب ہے اصل فکر آخرت میں کہ بھائی نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پلڑا جس کا بھاری ہوگا نیکیوں کا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی بخشا جائے گا. وہی عظیم لہو اجرا، اور اس کے لیے ہم اجر کو عظیم فرما دیں گے، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے. اور اللہ نے اللہ پاک نے متقیوں کے لیے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ایک نوانی جگہ جگہ قرآن شریف فرمایا ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے. جیسے صدقہ جاریہ کا ثواب جاری رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کا ثواب بھی برابر بڑھاتے رہتے ہیں. تو بھائی سب سے آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہوں اور نیکیاں ہی نیکیاں زیادہ ہوں، اجر و ثواب زیادہ ہو. تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسئلہ فرما دیا کہ تم تقوی اختیار کر لو پھر بھی بے فکر ہو. ہم تمہارے گناہ خود معاف کر دیں گے، بڑے گناہ بھی ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے توبہ تمہیں تلقین کر دی ہے، تم توبہ کر لینا، اب دوسرے ہی نیکیوں تو ہم خود ہی بڑھا دیں گے تمہاری. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بدولت کم سے کم ایک نیکی، دس نیکی، سو گنا، دو سو گنا، پانچ سو گنا، ہزار گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، اربوں اربوں خربوں گنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. جتنا اخلاص اتنے اس کے اندر اضافہ. تو آپ دیکھو تقوی کے جو تین بڑے بڑے فائدے ان تین آیتوں میں بیان کیے گئے، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں عافیت، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں کامیابی، دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ اور صلاح و فلاح، اور آخرت میں بھی کامیابی صلاح و فلاح. اور کیا چاہیے بھائی؟ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. جب ہم سب یہ چاہتے ہیں تو بس پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں. اس کے لیے اپنا ذہن بنائیں، اپنے دل کو، اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ بھئی رمضان شریف میں جس طرح اللہ پاک نے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دی تھی، اور کسی حد تک فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی توفیق دی تھی، اور حقوق ادا کرنے کی توفیق دی تھی، بس اب اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جو اس طرح چلے گا تو حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، انشاءاللہ سارا سال اس کا سلامتی کے ساتھ گزرے گا. اب آئندہ انشاءاللہ میں یہ بیان کروں گا کہ اب ہم کون کون سے وہ اعمال اختیار کریں جس سے کہ ہمارا تقویٰ ترقی پذیر ہو، اس میں اضافہ ہو، اس میں کمی واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت انفسنا تقواها. اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا انت ولينا ومولانا. اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا انت ولينا ومولانا. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آپ نے ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے ماہ رمضان نصیب فرمایا. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا بڑا احسان اور بڑا انعام ہے. یا اللہ یا اللہ مزید ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اور مقبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، عمروں کی دولت عطا فرما، حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما یا ارحم الراحمین. اب رمضان شریف گزرنے کے بعد ہمارے سامنے نفس و شیطان کا اور دین کے تقوی خلاف ماحول سے ہمارا ٹکراؤ ہے اور مقابلہ ہے. یا اللہ اس میں ہمیں تقوی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے متقی اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے میں ہماری خصوصی مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری خصوصی مدد فرما. اپنے فرما برداری کی خاص توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی خاص توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یہ بیان دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات سن رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما اور ہمیں بھی ان کی نیک دعاؤں میں شامل فرما، ہمیں بھی عافیت عطا فرما، ان کو بھی عافیت عطا فرما، ہم سبھی کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے تقوی عطا فرما. یا اللہ اعلیٰ درجے کا تقوی اپنی رحمت سے نصیب فرما، یا اللہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہم سب کو نصیب فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے احباب نے، خواتین و حضرات نے اپنے جن جن مقاصد کی دعا کے واسطے کہا یہ لکھا ہے، سب کی نیک دعائیں، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم، وتب علينا انک انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. رحمه الله.